يحقق ظلم القبيح لوط ولا يبديه الحيطاء قبيح لوط. الصلاة والسلام على النبي الأمين وآل السيدين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين وكتابه المحكم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أنفسكم وأهليكم من النار. مسائل قرآن میں ہماری گفتگو جس موضوع پر شروع ہوئی تھی وہ فرضے کا مسئلہ تھا، اور یہ مسئلہ بہت زیادہ عام مسئلہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ ہم اس سے اتنی توجہ نہیں دیتے یا یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ مسئلہ بھی شریعت کا مسئلہ بن سکتا ہے. فرضے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ ہزاروں کا فرضہ، سینکڑوں کا قرضہ، دہائیوں کا قرضہ، ایک پیالی قطر یا ایک پیالی دودھ کا قرضہ، ایک کتاب یا ایک کاپی یا ایک پینسل یا ایک ربڑ کے دینے کا قرضہ قرضہ ہے، اور ان سب کے اوپر یہ احکامات جاری ہوں. قرضے کے سلسلے میں بات مقام تک پہنچی کہ قرضہ دینے کی انتہائی پارٹی اور قرضہ لینے کی انتہائی مذمت، دینے والے کے لیے انتہائی مذمت تو جس حد تک ممکن ہو سکے وہ بغیر قرضہ لیے ہوئے اپنا گزارا کرے، اور دینے والے کے لیے انتہائی تاثیر کہ جو بھی اس کے سامنے آ جائے اس کو وہ قرضہ دے دے. اور قرضہ لینے والا جب قرضہ لے گا تو اس کے لیے لیتے وقت نیت کرنا واجب ہے کہ میں قرضے کو واپس نکل جاؤں. بات کے مسئلے گزر چکے تھے کہ قرضہ لینے والا جب چاہے اپنا قرضہ واپس کر سکتا ہے، لیکن قرضہ دینے والے کو اختیار نہیں قرضہ اپنا مانگنے کا جب تک مدت نہ ہو، اور جب مدت آ جائے اس وقت بھی اگر مفروض قرضہ دینے والے کی حالت بہتر نہیں تو اس صورت میں بھی اسے اختیار نہیں کہ اپنا قرضہ مانگ سکتا، اور مفروض جو ہے اگر اس کی حالت بہتر نہیں لیکن اگر وہ کوئی کام وغیرہ کر کے قرضہ دے سکتا ہے تو اس کے لیے واجب کہ اگر اس کی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اسے کام مل رہا ہے تو کام حاصل کرے، کہیں نوکری کرے، ملازمت کرے، دکان لگائے، کاروبار کرے، لیکن واجب یہ ہے کہ اس قسم سے کوئی نہ کوئی کام کرے اگر وہ کر سکتا ہے. اب قرضے سے متعلقہ دو تین مسئلے اور اس کے بعد آخری گفتگو قرضے کی، یعنی سود والا قرضہ. قرضے کے اندر اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد پیسے کی ویلیو گر گئی، آپ نے فرض کیجیے کہ 100 روپیہ اگر کسی کو 100 روپے کا قرضہ دیا، 10 سال کے بعد آپ قرضہ واپس لینے جا رہے ہیں، اب 100 روپے کی ویلیو گر کر یقیناً 50 روپے کے برابر رہ گیا، تو اب کیا آپ کو یہ اختیار کہ آپ اس سے یہ کہیں کہ میں نے تمہیں 100 روپے دیے، آج کل کے 200 روپے اس زمانے کے 100 روپے کے برابر ہوں گے اس لیے مجھے 200 روپے واپس کیے گئے، یا اس کا الٹا مسئلہ کہ جو ہمارے جیسے ممالک میں تو پیش نہیں آتا لیکن جاپان یا جرمنی وغیرہ میں پیش آ سکتا کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا 100 روپے اور اس کے بعد پیسے کی ویلیو پر، اور اب 10 سال کے بعد 50 روپے جو ہے وہ 100 روپے سے برابر ہونے لگے، تو اس صورت کے اندر اگر کوئی شخص جھگڑا کرے، اور یہ جھگڑا ہوا ہے اور ہوتا ہی رہتا ہے، تو شریعت کا اس مسئلے میں کیا ہوگی؟ شریعت کا حکم یہ ہے کہ پیسے کی ویلیو گھٹنے یا بڑھنے سے قرضے کے اوپر فرق نہیں پڑتا، جتنا قرضہ آپ نے دیا اتنا ہی قرضہ آپ کو واپس لینے کا اختیار ہے، نہ آپ اس سے زیادہ لے سکتے ہیں اور نہ روپے کی ویلیو کی کمی اور بہتری کو بہانہ بنا سکتے ہیں. اسی طرح قرضہ دینے والا اگر آپ سے قرضہ لینے والا آپ سے قرضہ لے کر گئے اور اس کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ اب تو روپے کی ویلیو بڑھ گئی ہے، اگر اب میں 50 روپے دوں تو یہ اس زمانے کے 100 روپے کے برابر ہے، تو اسے یہ اختیار نہیں بلکہ وہی پیسے اتنی ہی رقم وہ واپس کرے گا جتنی رقم اس نے دی، چاہے اب وہ 100 روپے 200 روپے کے برابر ہی کیوں نہ بن گئے. دوسرا مسئلہ اس سے متعلقہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی نے آپ کو قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد وہ واپس آیا کہ میرا قرضہ واپس ہے، تو اگر آپ کے پاس ابھی تک اس کا قرضہ موجود ہے اور آپ نے اسے استعمال نہیں کیا یا استعمال تو کر لیا ہے لیکن اس کا کچھ حصہ آپ تک باقی بچا، تو واجب یہ ہے کہ آپ اس کی بات کو مان کر اس کا یہ قرضہ اسے واپس کر دیں. فرض سے مطابق یعنی وہی چیز اسے واپس کر دیں کہ جو اب تک آپ نے استعمال نہیں کی ہے آگے استعمال کرنا, لیکن کیونکہ وہ آ کر اپنا قرضہ واپس لینا چاہتا ہے واپس مانگتا ہے, آپ کے لیے واجب تو نہیں ہے لیکن بہتر اور سنت یہی ہے کہ آپ کسی اسی چیز کو اٹھا کر اس کے حوالے کر دیں چاہے آپ کا کام ہوا ہو یا آپ کا نہ ہوا. اور اسی روپے پیسے سے متعلقہ ایک مسئلہ کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا بعد میں وہ چیز خرید کو, مثلاً پرانے زمانے میں آپ سے 10 سال پہلے آپ نے کسی کو قرضہ دیا تھا 500 روپے کے نوٹ کی شکل میں وہ 500 روپے نوٹ بھی ختم ہو, تو کیا وہ اگر سکہ ختم ہو جائے حکومت اس کی مالیت کو ختم کر دے, حکومت اس سکے کو ختم کر دے تو کیا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا یا قرضہ باقی رہے گا؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو قرضہ دیا اور چاہے اب وہ اس کی مالیت ختم ہو گئی ہو, اس بیچارے کے پاس بھی وہ چیز بے کار ہو گئی, لیکن اس کے لیے ضروری جو ہے کہ اب وہ قرضہ واپس لوٹا ہے تو جدید نوٹوں میں واپس لوٹا ہے, یہ نہیں کر سکتا کہ میں 500 روپے لے کر گیا تھا اور استعمال کرنے سے پہلے حکومت نے اسے منسوخ کر دیا اس لیے آپ یہی 500 روپے نوٹ دے دیا, نہیں جب اس نے قرضہ لے لیا تھا چاہے خود اس کو نقصان ہو رہا ہو کیونکہ نوٹ منسوخ ہو چکا, لیکن اگر وہ قرضہ لے جا چکا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کو وہی قرضہ لا کر واپس کریں جو آج کل کے زمانے میں رائج ہے چاہے اس کو ڈبلی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہے. اور اب قرضے سے متعلقہ ایک اہم مسئلہ جس کا تعلق سود سے, اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ اور ساتھ میں کوئی شرط لگائے کہ میں تمہیں قرضہ دے رہا ہوں اور ساتھ میں میری شرط یہ کہ جب تم واپس کرو تو یہ مجھے پیسے بڑھا کر واپس کرو, مثلاً 100 روپے قرضہ دیا اور شرط یہ لگائی کہ مجھے 110 یا 115 یا 125 روپے واپس کرو, تو اس زیادتی کا نام سود ہے اور یہ تیرے حرام ہے. یا اگر اس نے آپ کو قرضہ دیا اور واپسی کی شرط لگائی لیکن اس شرط کے ساتھ کہ تم یہ 100 روپے لے جاؤ 2 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے بعد مجھے واپس کرنا, اور جب یہ واپس کرنا تو 100 روپے واپس کرنا اور میرا ایک کام کر دینا, مثلاً یہ 100 روپے تمہیں دیتا ہوں تم 6 مہینے بعد یہ 100 روپے لوٹانا اور میرا یہ کام کرو کہ یہ لفافہ لے جا کر لے کر بس کے اندر ڈالنا. اگر قرضہ دیتے ہو یہ شرط لگائے کہ واپسی میں قرضے کو بڑھا کر واپس کرے, یا قرضہ دیتے وقت یہ شرط لگائے کہ یہ قرضہ لو اتنا ہی واپس کرنا لیکن ساتھ میں میرا ایک کام کر دوں, چاہے وہ کام اتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو کہ میرے دوست کے گھر جا کر کہتے نا کہ میں شام کو اس کے یہاں آنے والا ہوں, تو اس کا نام بھی سود ہے اور یہ بھی صحیح حرام اور گناہ کبیرہ بن جائے. یا اگر اس نے آپ کو کوئی چیز واپس کی اور ساتھ میں یہ شرط لگا دی کہ اس چیز کو لے جاؤ لیکن واپس اسے کرنا ایک بہتر شکل کہ اس نے آپ نے اسے آپ نے اسے سونا قرضے پر دیا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس نے سونا مانگا آپ نے اسے دیا لیکن شرط یہ لگائی کہ جب واپس کرنا تو زیور بنا کر واپس کرنا, اس نے آپ سے کپڑا مانگا شرط آپ نے کپڑا دیا لیکن شرط یہ لگائی کہ جب واپس کرنا تو قمیض سلوا کر واپس کرنا, یا ایسی کوئی چیز آپ نے اس کو ایک برتن دیا شرط یہ لگائی کہ جب واپس کرنا تو اس پر نقش نگار بنوا کر یا میرا نام سلوا کر واپس کرنا, اس قسم کی کوئی شرط پین دیا آپ نے پین اس کو دے دیا اور شرط لگائی کہ جب واپس کرنا تو میرا نام اس کے اوپر سلوا دینا, کوئی بھی شرط اس قسم کی اگر آپ لگائیں جس میں زیادتی کا پہلو آ رہا ہو تو یہ فرق اس کو یہ سود ہے اور سود ہونے کے بعد یہ فعل حرام اور گناہ قبیلہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے, بلکہ واجب ہے کہ جتنا آپ دیں اتنا ہی واجب دیں, نہ ساتھ میں کوئی شرط لگائیں نہ ساتھ میں اس سے کوئی اور کام کریں. جب جس طرح سود کا لینا حرام کہ اگر آپ کسی کو شرط لگائیں تو آپ نے اس کے حرام کیا, اس طرح اس شرط کا قبول کرنے والا جو سود دینے پر راضی ہو گیا اس نے بھی ایک فعل حرام اور گناہ کبیرہ کیا, یعنی سود کا دینا بھی حرام, سود کا دینا بھی حرام ہے اور سود کا لینا بھی حرام ہے. آپ نے یہ کہا کہ 100 روپے لے گیا اور لکھ ڈالتے ہیں, اس نے مان لیا تو اب 2 فعل حرام اور 2 گناہ کبیرہ ہوئے, ایک آپ نے یہ شرط لگائی دوسرا اس نے اس شرط کو قبول کر دیا, تو سود کا لینا تو حرام ہے بھی لیکن سود کا دینا بھی ساتھ ساتھ حرام ہے اور گناہ کبیرہ. البتہ اگر سود کی شرط لگا کر آپ نے قرضہ دیا اس نے قرضہ لے تو اب جو پیسہ آپ کے پاس آیا ہے اس پیسے پر کیا ہوگا, کیا آپ اس پیسے کو استعمال کر سکتے ہیں یا یہ حرام پیسہ ہے استعمال نہیں کر سکتے؟ مثلاً آپ نے کسی سے قرضہ لیا اس نے کہا کہ یہ 1000 روپے 10000 روپے لے جاؤ لیکن واپس کرنا مجھے 12000 روپے کر دیں, تو یقیناً یہ اس پہلے حرام ہوا یا گناہ کبیرہ ہوا, دونوں اس میں گناہگار ہیں. لیکن جس نے 10000 روپے قرضے پر لے لیے کیا اس پیسے کو استعمال کر سکتا ہے یا استعمال نہیں کر سکتا؟ تو ہمارے علماء کا یہی کہنا ہے تقریباً سب کا کہ اس پیسے کا استعمال کرنا اس کے لیے جائز ہے کہ جس نے پہلے حرام کر لیا, مثلاً پرچی آتا ہے تو نہیں کہ مقلدین کے نزدیک بینک سے قرضہ لینا حرام, اب اگر انہوں نے بینک سے قرضہ لیا تو اس پہلے حرام کیا, لیکن اس قرضے کو لا کر اگر استعمال کرے, اس سے کاروبار ہو یا اس سے مکان بنائے, تو یہ پیسہ جو ہے یہ ان کے لیے بالکل حلال کا پیسہ ہے اور اس سے وہ سارا کام کر سکتے ہیں, وہ پیسہ جو وہ لے کر آئے. تو سود کا دینا اور سود کا لینا حرام ہے. سود کا مطلب یہی ہے کہ آپ واپسی کے وقت تین شرطیں لگا دیں, یا تو یہ پیسہ بڑھا کر واپس کرو, یا یہ کہ جو چیز میں تمہیں دے رہا ہوں اسے کسی اچھی شکل میں ڈھال کر مجھے واپس کرو, یا آپ یہ شرط لگائیں کہ میں پیسہ دے رہا ہوں اور اس پیسے کے ساتھ میرا فلاں کام بھی انجام دے. یہ سود ہوتا ہے, اس کا دینا اور لینا حرام ہے, لیکن سود کے حرام ہونے کی وجہ وہ پیسہ کے جو آپ قرضے پر لے کر آئے تھے وہ حرام نہیں ہوتا. البتہ اس پیسے کو اگر آپ بڑھائیں, وہ سود پر جو چیز لے کر آئے اگر آپ اس کو بڑھائیں تو جو چیز بڑھ کر آپ کو ملے گی اس میں علماء فیصلہ. مثلاً اگر آپ گندم کے بیج سود پر لے کر آئے, یہ بیج لے جاؤ لیکن واپسی میں ان کے ساتھ 10 روپے ملا کر مجھے واپس کر دیں, تو اب جو گندم کے بیج آپ لے کر آئے یہ آپ کے لیے حلال ہے, انہیں آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے انہیں زمین کے اندر ڈالا اور اس سے پوری فصل تیار ہوئی تو اب جو فصل نکلے گی اس میں علماء فیصلہ ہو, آقا خمینی کے نزدیک یہ آپ کے لیے حرام ہے اس فصل کا استعمال کرنا. بیج جو آپ لے کر آئے تھے اگر کے پہلے حرام کر کے لے کر آئے تھے لیکن اس کا استعمال آپ کے لیے جائز تھی, اس بیج سے جتنی چیز نکلی ہے ان کے بارے میں آقا خمینی کے نزدیک وہ حرام. چنانچہ یہ مسئلہ کاروبار میں سب تک آ سکتا ہے کہ آپ 10,000 روپے لے کر آئے, اس سے آپ نے مکان بنایا, وہ مکان آپ کا صحیح, لیکن اگر آپ 10,000 روپے لے کر آئے آپ نے اس سے کاروبار کیا, کاروبار سے جتنا فائدہ حاصل ہوگا جتنا مزید منافع ہوگا اس کے بارے میں بھی یہی مسئلہ آئے گا کہ آقا خمینی کے نزدیک وہ جائز ہے, آقا خمینی کے نزدیک وہ حرام. تو خلاصہ اس مسئلے کا نکلا کہ سود کا دینا اور لینا دونوں حرام, لیکن سود سے جو چیز آپ لے کر آئیں گے وہ چیز آپ کے لیے جائے. البتہ جب وہ چیز بڑھے گی تو جتنی چیزیں بڑھیں گی اس سے جتنی مزید چیزیں اس سے نکلیں گی اس کے بارے میں آقا رسول کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ مزید جو چیزیں نکل رہی ہیں وہ بھی آپ کے لیے جائز و حلال. لیکن آقا خمینی کے نزدیک وہ چیز جو آپ لے کر آئے وہ تو آپ کے لیے حلال, لیکن اس سے مزید جتنا آپ فائدہ حاصل کریں گے وہ فائدہ جو ہے آپ کے لیے حلال نہیں ہوگا. یہ سود کا مسئلہ ہے قرضے کے سلسلے میں آقا خمینی اور آقا خمینی کے نزدیک. چنانچہ اس اعتبار سے دونوں کے نزدیک اگر آپ بینک سے سود لے کر آتے ہیں اور اس سے کوئی مکان وغیرہ بناتے ہیں تو آپ نے سیل حرام تو کیا, کپڑے وغیرہ بناتے ہیں آپ نے سیل حرام تو کیا, لیکن یہ جو چیز آپ نے بنائی یہ آپ کے لیے بالکل جائز ہے, بالکل حلال ہے, اس میں آپ نماز وغیرہ پڑھ سکتے ہیں, دوسری عبادتیں آپ انجام دے سکتے ہیں. تو سود کا مسئلہ یہ ہے کہ قرضے پر دینا اس شرط پر کہ بڑھا کر واپس. البتہ اگر ایسی کوئی شرط نہ لگائی جائے, یا شرط لگائی آپ نے اور قرضہ لینے والے نے ماننے سے انکار کر دیا, آپ نے کہا کہ 100 روپے لے جاؤ واپس 150 کرنا, اس نے ماننے سے انکار کرا اور آپ نے اس کا انکار سنا, آپ خاموش ہیں. اب اگر وہ اپنی مرضی سے کچھ بڑھا کر واپس ہے, اپنی مرضی سے اس کے اندر کچھ اضافہ کر کے واپس کرے تو یہ بالکل جائز ہے, بلکہ مستحب ہے انتہائی تاکہ کہ قرضہ لینے والا جب قرضے کو واپس کرے تو اس نے کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے اضافہ کر دیا اور بڑھا. آپ نے پہلے کہا تھا کہ 100 کے 150 دینا, اس نے کہا میں آپ کی یہ شرط نہیں مانتا ہوں, آپ خاموش رہے وہ چلا گیا اور واپس اس نے واپس آ کر 150 آپ کے حوالے کیے, تو اب یہ 50 روپئے جو اس نے بڑھائے یہ سود نہیں کہلائے, بلکہ یہ ایک مستحب چیز ہے اور قرضہ دینے والے کے لیے بالکل حلال کو نہیں. لیکن اگر مسئلہ اس کا الٹا ہو کہ آپ نے کسی کو 100 روپئے دیے اور یہ کہا کہ جب واپس کر, آپ نے کسی کو 100 روپئے دیے اور یہ کہا کہ جب واپس کرنا تو یہ مجھے 90 روپئے واپس کر, یعنی اگر قرضہ دینے والا کبھی گھٹا کر قرضہ لینا چاہے تو یہ اس کے لیے بالکل جائز اور مباح. بڑھا کر دینا جو ہے وہ حرام, لیکن اگر گھٹا کر وہ شرط لگائے کہ 100 روپے لے جاؤ بعد میں مجھے گھٹا کر واپس کرنا, تو یہ بالکل جائز, اس سے وہ بینک کے ڈرافٹ وغیرہ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے, وہ اس لیے جائز کہ آپ جتنے روپے یہاں دیتے ہیں بعد میں اس سے کم ہو کر آپ کو ملتے ہیں اور یہ کیونکہ بالکل جائز ہے اس لیے اس کے اندر کوئی حرج وغیرہ نہیں. اب سود کے اندر ایک مسئلہ اور آتا ہے, اگر آپ کسی کو سود اور اس سے کہیں کہ تم مجھے بڑھا کر دیں, لیکن جو بڑھا کر وہ واپس کرے اس کے ساتھ آپ کوئی اور چیز عقائد کر دیں, مثلاً آپ 100 روپے اسے دیں اور کہیں کہ مجھے 150 واپس کرنا, اور یہ کہیں کہ جو تم 50 روپے مجھے بڑھا کر دو گے اس کے بدلے میں تمہارا ایک کام کر دوں گا, مثلاً تمہاری یہ کتاب تمہارے گھر تک پہنچا دوں گا, تمہارا یہ خط لے کر بس کے اندر ڈال دوں گا. اب مسئلہ دوسرا کہ اگر آپ نے کسی کو پیسے دیے اور پیسے دینے کے بعد اس سے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ بڑھا کر واپس کرو, لیکن جتنے وہ بڑھا کر واپس کر رہا ہے آپ اسے سود نہیں قرار دیتے, بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کو 50 روپے بڑھا کر دینا, اس کے بدلے میں تمہارا ایک کام کر دوں گا, اس صورت کے اندر یہ بالکل جائز ہے. مثلاً آپ اسے کہیں کہ تم مجھے 125 روپے واپس کرنا اور میں تمہارے گھر کا ایک دن کا سودا لے آؤں, تو اب جو ہے میں 125 روپے جو آپ کو واپس کرے گا تو یہ معاملہ بالکل جائز ہو گیا, یہ سود نہیں کہلائے گا, نہ آپ کو گناہ ہے نہ اس کو گناہ. اور اس کے بعد یہ قرضے کی گفتگو کا آخری مسئلہ ہے کہ اگر کبھی بات کا انتخاب ہو, یا کسی اور وارث کا انتقال ہو جائے، کسی مورث کا انتقال ہو جائے، کسی بڑے کا یا چھوٹے کا انتقال ہو جائے، اور انتقال ہونے کے بعد اس کی جائیداد یا اس کا پیسہ آپ کو ملے، اور اس پیسے کے اندر آپ کو پتا ہو کہ اس کے اندر دودھ والا پیسہ بھی ملا ہوا ہے، اور عام طور پر آج کل کے ماحول میں یہ مسئلہ بہت زیادہ ہو کہ انتقال ہو گیا باپ کا یا ماں کا یا بھائی کا یا بیٹے کا یا چچا کا، اور اس کی جائیداد آپ تک پہنچ، اور اس جائیداد کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دودھ کا پیسہ اور بغیر دودھ کا پیسہ سب کچھ ملا ہے. اب اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس میں کتنا پیسہ دودھ کا ہے اور کس کا یہ پیسہ، آپ کا حصہ آپ کے پاس 10,000 آیا، آپ کو پتا چلا کہ اس میں 2,000 روپئے دودھ کا ہے اور پناہ بینک سے لایا گیا تھا یا پناہ شخص سے پردے پر لایا گیا، تو اب آپ کے لیے بات یہ ہے کہ وہ دودھ والا حصہ جا کر مجھے پتا نہیں پڑتا. لیکن اگر آپ کو اتنا معلوم ہو جائے کہ اس میں 2,000 تو دودھ کا ہے، لیکن یہ پتا نہ چلے کہ یہ کس کا ہے، کیونکہ جو 2,000 دودھ کا ہے اس کو استعمال کرنا آپ کے لیے حرام ہے اور یہ مال مجھول مالک کہلائے گا، یعنی آپ اس کو ہاتھ میں چلا کے حوالے کریں گے یا اس کی اجازت سے صفا کریں گے. لیکن اگر آپ کو صرف اتنا پتا ہو کہ میرے مال میرے باپ کے مال کے اندر کچھ دودھ کا پیسہ ہے، لیکن وہ کس کا پیسہ تھا، کتنا پیسہ تھا، کچھ آپ کو پتا نہ ہو، تو پھر اب آپ کے لیے پورا مال حلال مال ہے، آپ اس سے ہر کام کر سکتے ہیں اور اسے ہر کام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی فرضے کی ہماری گفتگو ختم ہو گئی، اور فرضے کی گفتگو کے ساتھ اب شریعت کے اندر تین اور مسئلے ساتھ آتے ہیں، ایک کا نام ہے کفالت، ایک کا نام ہے ضمانت، ایک کا نام ہے حوالہ. یہ گفتگو بھی بہت زیادہ اہم ہے، عام طور پر دوستوں کی گفتگو میں ایسا ہو ہی جاتا ہے، لیکن وہ اسے یہ سمجھتے ہی نہیں کہ شریعت کا کوئی مسئلہ، اس لیے اسے بتا دینا ضروری. اگر کبھی کوئی شخص کسی کو قرضہ دے دیا کسی، اور ایک دوسرے شخص نے آ کر یہ کہا کہ تم اسے قرضہ دے دو، میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ جب کبھی تم کہو گے میں اس کو لا کر تمہارے حوالے کر دوں گا اور تم اس سے اپنا قرضہ وصول کر لوں گا. اگر کبھی اس قسم کی بات کہی جائے کہ تم اسے قرضہ دے دو، قرضہ دینے کے بعد جب کہو گے میں اسے اس مخلوق کو لا کر تمہارے حوالے کر دوں گا، تم اس سے قرضہ لے لینا، تو شریعت میں اس کا نام کفالت ہے. اور اگر ایسا معاملہ ہو جائے، یعنی وہ شخص اپنی زبان سے یہ کہہ دے کہ میں لا کر واپس کر دوں گا، قرضہ دینے والا مان لے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری بات پر بھروسہ کرتے ہوئے اسے قرضہ دیے دیتا ہوں، تو اس صورت کے اندر اب یہ ذمہ داری لینے والے کی ذمہ داری ہو گئی کہ جب کبھی قرضہ دینے والا اس سے کہے کہ اس آدمی کو لے کر آؤ، تو اس کے لیے واجب ہے کہ اس مخلوق کو لا کر اس کے حوالے دے. اس کا نام کفالت ہے. کفالت کے معنی کوئی شخص قرضہ دینے والے سے یہ وعدہ لے لے کہ جب تم کہو گے تو میں قرضہ لینے والے کو تمہارے پاس لا کر رکھ دوں، اور اس ذمہ داری دینے والے کا نام شریعت میں کفیل، اس کو کفیل کہا جاتا. جب یہ اپنی زبان سے کہہ دے یا اپنے عمل سے کہہ دے یا لکھ کر دے دے، تو اب یہ اس کی ذمہ داری. اگر بعد قرضہ دلوانے کے بعد یہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہے کہ میں نے اس وقت مذاق میں کہا تھا یا میں نے اس وقت کہا تھا لیکن اب میرے لیے یہ ممکن نہیں، میں اس ذمہ داری کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں، تو قرضہ دلوانے کے بعد اگر یہ ذمہ داری کو ختم کرانا چاہے تو بھی وہ ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. ایک صورت ایسی ہوتی ہے کہ جب انسان کسی بھی ذمہ داری نہیں لیتا ہے لیکن خود بخود اس کے اوپر ذمہ داری آ جاتی ہے، اور وہ یہ صورت حال ہے کہ ایک شخص نے دوسرے کو 1,000 روپیہ قرضہ دیا، اور آج اس کے گھر پہنچا کہ میرا قرضہ واپس کرو اور اسے پکڑ لو. آج بیچ کے اندر پہنچے، آپ نے دیکھا کہ اس نے پکڑا ہوا ہے، اب آپ نے قرضہ لینے والے سے اس کی جرف سے چھڑایا اور بھگا دیا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، یا اس کو نکال دیا، یا فرض کیجیے کہ وہ آپ کے گھر میں بیٹھا تھا، جس نے قرضہ لیا وہ آپ کے گھر میں بیٹھا تھا، قرضہ دینے والا آپ کے گھر میں آیا اور کہا کہ اس آدمی کو حاضر کر، آپ نے اسے پیچھے کے دروازے سے نکال دیا کہ تم چلے جاؤ اور ہم کو وہ پکڑ لے. اگر آپ ایسی کوئی صورت حال کریں تو خود بخود اب آپ کے اوپر یہ واجب ہو گیا کہ اب آپ اس قرضے کی ذمہ داری کو اٹھا لیجیے، اور جب بھی آپ سے قرضہ مانگے تو آپ کے لیے واجب ہے کہ کیونکہ آپ نے اسے بھگایا تھا اس لیے اسے لا کر حاضر کر. حاضر کرنے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کی ذمہ داری ابھی لیں تو اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ یہ میری بات مانتا ہے، جب میں اسے کہوں گا یہ پہنچ جائے، لیکن بعد میں جب آپ سے کہا گیا کہ اس آدمی کو لے کر آؤ، آپ اس کے پاس پہنچے، اس نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں تو نہیں جاؤں گا، جو کرنا ہے کروں. اس صورت کے اندر آپ پر واجب یہ ہے کہ جس حد تک آپ سے ہو سکے، چاہے تو طاقت استعمال کر کے اس کے گھر والوں سے بات چیت کر کے، بلکہ اگر ہو سکے تو پولیس کی مدد لے کر یا ظالم سے مدد لے کر آپ اس شخص کو پکڑ کر اس پر قرضہ دینے والے کی خدمت میں حاصل پہنچائیں. یہ آپ کی ذمہ داری اور آپ کے اوپر واجب ہے. اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پہلے حرام کی آپ مستقل قرار پائیں. تو تو اگر کوئی یہ ذمہ داری لے لے تو جب کبھی کہا جائے گا میں قرضہ لینے والے کو پہنچوا دوں گا تو اس کے لیے واجب ہے کہ جب اس سے کہا جائے تو قرضہ لینے والے کو پکڑ کر پہنچا دے, اور اگر نہیں پہنچاتا تو وہ گناہگار بنتا ہے. اور اس صورت میں قرضہ دینے والے کو اختیار ہے کہ وہ آپ کے مال میں سے اپنا قرضہ نکال سکتا ہے. قرضہ اس نے کسی اور کو دیا لیکن ذمہ داری آپ نے لی تھی, آپ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکے, اس لیے اس کو اختیار ہے کہ وہ آپ کے مال میں سے اس رقم کو لے جا سکتا ہے. لیکن اب یہاں پر آپ کے دو مسئلے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ جو ذمہ داری ہے اس کے اندر شریعت میں پانچ باتوں کا ہونا ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ وہ بالغ, اگر نابالغ آ کر آپ کے سامنے ذمہ داری لیتا ہے کہ فلاں کو دے دو میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اس کو تمہارے پاس لے آؤں گا, تو اس صورت کے اندر آپ اس نابالغ کو کبھی نہیں پکڑ سکتے ہیں بلکہ دھمکی آتی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ذمہ داری لینے والا آخر, اگر پاگل آدمی آ کر کسی کی ذمہ داری دے رہا ہے تو قرضہ دینے والے کا خود یہ فرض ہے کہ اس کی بات کو نہ مانے. تیسری یہ شرط ہے کہ ذمہ داری لینے والا دیوالیہ, اگر دیوالیہ آدمی آ کر کسی کی ذمہ داری دیتا ہے تو دیوالیہ آدمی کی مار کے معاملے میں کوئی ذمہ داری کرنے کا قبول نہیں. چوتھا یہ کہ ذمہ داری لینے والا بے وقوف نہ, اور بے وقوف وہ ہے کہ اس کے بارے میں سے پہلے ہم بتا چکے جو خصوص کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کرے. اگر بے وقوف آدمی آ کر کسی کی ذمہ داری دیتا تو اس صورت کے اندر قرضہ دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی بات نہ مانے, اور اگر بات مان لیتا ہے تو بعد میں اس سے کچھ نہیں کہہ سکتا. باقی شرط یہ ہے کہ جو آدمی ذمہ داری دے رہا ہے اس کے لیے ممکن ہو کہ مخلوط کو لا کر آپ کے حوالے کر سکے, کہ مثلاً فرض کیجیے کہ آپ صدر مملکت ہیں, آپ صدر مملکت کو قرضہ دیتے ہیں اور ایک شخص آ کر ذمہ داری دیتا ہے کہ ہاں تم اسے قرضہ دے دو, میری ذمہ داری ہے کہ میں بوقت ضرورت اسے پکڑ کر لے آؤں. اب خود آپ کی عقل کی بات ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ سپتے آدمی کے لیے جو پچھڑے لگائے ہوئے گھوم رہا ہے اور جس کے پاس اتنی طاقت بھی نہیں کہ اپنے بیٹے کو لگائے وہ صدر مملکت کو لے کر حاضر ہو جائے, آپ خود دیکھ لیں پھر آپ اس کی اگر بات مان لیں تو اب یہ آپ کا اپنا قصور ہے, بنا کہ آپ اس سے بعد میں پلٹ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ تم نے ذمہ داری دی تھی مجھے کرائیں. اور آخری شرط یہ ہے کہ جو شخص ذمہ داری لے رہا ہو وہ اپنے اختیار سے ذمہ داری, اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسے مجبور کیا جا رہا ہے, رشتے داری کا حوالہ کیا جا رہا ہے, اس کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ یہ صرف اور صرف حالت مجبوری کے اندر ذمہ داری لے رہا ہے, تو اس صورت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی بات نہ مانیں. اور اگر آپ نے یہ دیکھنے کے باوجود کہ وہ مجبور ہے اس کی بات مان کر قرضہ دے دیا تو اب بعد میں آپ اسے کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ لاؤ اس آدمی کو میرے خدمت میں حاضر. اب جب ایک آخری مسئلہ ہے, جب ایک شخص نے ذمہ داری لے لی کہ جب تم کہو گے میں تمہارے مخلوط کو لا کر تمہارے سامنے حاضر کروں, تو اب یہ ذمہ داری کب قیامت تک چلے گی یا کبھی ختم ہو جائے گی؟ تو یہ ذمہ داری چھ باتوں میں سے کسی ایک بات سے ختم ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ وہ آ کر مخلوط آ کر اپنا قرضہ ادا کرے, جتنا اس نے قرضہ لیا تھا وہ قرضہ ادا کر دے, اب آپ کی ذمہ داری ختم ہو. اگر دوبارہ اس کو قرضہ اس نے دے دیا تو اب یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. جب اس نے آ کر اپنا پہلا قرضہ ختم کیا تو کفالت ختم ہو گئی, اب آپ پر کوئی ذمہ داری باقی نہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ قرضہ دینے والا اپنے قرضے کو معاف کرے, اس نے کہا فرض کیجیے کہ مخلوط کی حالت بہت بری, اگر اس نے کہا کہ میں انتظار کروں گا اس کی حالت بہتر ہونے کا تو ذمہ داری آپ کی باقی ہے, لیکن اس نے کہا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں, اب اس صورت میں آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی, چاہے وہ بعد میں اپنی معافی سے پھر بھی جائے تب بھی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. تیسری صورت حال یہ کہ قرضہ لینے والا مر گیا, اگر وہ مر گیا تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ قبر کھول کر اسے نکال کر قرضدار کے سامنے پیش کریں, بلکہ وہ مر گیا آپ کی ذمہ داری خود بخود ختم ہے. اب وارث قرضہ دیں یا نہ دیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں. چوتھا یہ کہ خود آپ کا انتقال ہو جائے, اس صورت سے بھی آپ پر کوئی ذمہ داری باقی نہ رہے گی, نہ آپ پر رہے گی نہ آپ کے والد پر. پر چیزیں کہ کسی کے باپ نے ایسی ذمہ داری لی, باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹے کے اوپر یہ واجب نہیں ہے یا مستحب نہیں کہ وہ اپنے باپ کی ذمہ داری کو انجام دے. پانچویں صورت حال یہ کہ آپ مخلوط کو لا کر قرض خواہ کے ہاتھ سے ہر سفا دیں کہ لو یہ میں نے تمہارا ہاتھی پیش کر دیا ہے تو اس سے اپنا قرضہ وصول کر. اب اگر وہ اس سے قرضہ وصول نہ کر سکے تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ نے لا کر حاضر کر دیا, آپ کا کام بالکل ختم ہے. تو یہ پانچ صورتیں ایسی ہیں کہ جس سے یہ ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے, جس کا نام ہے کفالت. کفالت میں آپ یہ ذمہ داری نہیں لیتے کہ میں قرضہ ادا کروں, بلکہ ذمہ داری دے لیتے ہیں تم اسے قرضہ دے دو, جب تم کہو گے میں اسے لا کر تمہارے سامنے پیش کر دوں. لیکن اگر کوئی شخص یہ ذمہ داری ہے کہ تم اسے قرضہ دو, ذمہ داری یہی ہے قرضہ میں ادا کروں گا, تو اس کا نام ہو جاتا ہے ضمانت. دو الگ الگ چیزیں, ایک کا نام شریعت میں کفالت ہے, ایک کا نام ضمانت, دونوں کا تعلق قرضے سے. اگر کسی نے کسی کو قرضہ دیا, تیسرا آدمی آگے بڑھا اور کہا کہ تم قرضہ دے دو, جب کہو گے میں اس قرضہ لینے والے کو تمہارے پاس لے آؤں, اس صورت میں اس کا نام کفالت ہے. کوئی ذمہ داری آپ نے قرضہ ادا کرانے کی نہیں, وہ جانے آپ کا کام خالی اس کو لا کر اس کے حوالے کر دیں گے. اور اسی طرح کے مسئلے میں آپ نے سنا کہ جب آپ اس کو لا کر اس کے حوالے کر دیں اب آپ کی ذمہ داری ختم ہوگی، چاہے وہ اس سے اپنا قرضہ لے سکے یا قرضہ نہ لے سکے۔ اور ایک ہوتا ہے ضمانت۔ ضمانت کے معنی یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں تو اسے قرضہ دے دو، قرضہ ادا کرنا یہ میری ذمہ داری، لانا نہ لانا اس کی کوئی بات نہیں، بلکہ اس کا قرضہ میں تمہارے حوالے کروں، اس کا نام ہے ضمانت۔ اور ضمانت کے اندر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی اپنی زبان سے، تحریر سے، عمل سے یہ سمجھا دے کہ میں کسی شخص کی ضمانت دیتا ہوں تو اب یہ بات واجب ہو جائے گی اس کے لیے کہ جب اس سے قرضہ مانگا جائے وہ قرضہ ادا کر دے۔ ضمانت کے اندر ضروری ہے کہ قرضہ دینے والا اور ضمانت والا دونوں کی دونوں راضی۔ یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا رہتا ہے ہمارے یہاں لیکن توجہ نہیں ہوتی۔ ضمانت کے اندر ضروری ہے کہ قرضہ دینے والا اور ضمانت لینے والا یہ دونوں راضی، چاہے قرضہ لینے والا راضی ہو یا راضی نہ ہو۔ زید نے فرض کیجیے احمد کو قرضہ دیا، آپ آگے بڑھے کہ میں ضمانت لیتا ہوں، زید راضی ہے، آپ راضی ہیں، احمد کہہ رہا ہے کہ نہیں میں اس کو نہیں مانتا، میں اس کی ضمانت کو قبول نہیں کرتا، لیکن اگر قرضہ لینے والا راضی ہو گیا، آپ راضی ہو گئے، تو چاہے قرضہ لینے والا مانے نہ مانے، ہنگامہ کرے شور کرے، یہ معاملہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ جب آپ سے قرضہ مانگا جائے آپ یہ قرضہ لے جا کر اس کے حوالے کریں۔ لیکن یہاں بھی یہی بات کہ ضمانت لینے والے میں کم از کم چار پانچ باتیں ہونا چاہیے، وہی چار پانچ باتیں کہ بالغ ہوں، نابالغ اگر ضمانت لے تو بیکار، عقل مند ہو، پاگل اگر ضمانت لے تو بیکار، دیوالیاں نہ ہو، دیوالیاں اگر ضمانت لے تو وہ بیکار ہے، آپ بعد میں اس کے مال سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ چوتھی یہ کہ وہ بیوقوف نہ ہو، بیوقوف اگر کسی کی ضمانت لے تو وہ ضمانت بیکار۔ اور پانچواں یہ کہ اختیار، اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجبوری کی حالت میں وہ آ کر ضمانت لے رہا ہے تو اس صورت میں یہ بالکل بیکار۔ مجبوری کی کئی قسمیں ہیں جس میں خاص طور پر جو مجبوری سب سے اہم ہے وہ ہمارے یہاں رشتے داری کی مجبوری ہوتی ہے۔ جب آپ بھائی ہیں اس نے آپ سے کہا آپ اس کی بات کیسے نہ مانیں، مجبوراً آپ آ گئے۔ اگر قرضہ دینے والا جانتا ہے کہ یہ مجبوری کی حالت میں ضمانت لے رہا ہے تو یہ صورت میں یہ بالکل بیکار۔ تو جو ضمانت لے وہ بالغ ہو، عاقل ہو، پاگل نہ ہو، دیوالیہ نہ ہو اور مجبور نہ ہو۔ البتہ جس کی طرف سے ضمانت کی جا رہی ہے اس کے اندر ان باتوں کا ہونا ضروری نہیں۔ چنانچہ ایک نابالغ آدمی کسی سے قرضہ لے رہا اور آپ ضمانت دیتے ہیں کہ ہاں میں اس کی طرف سے قرضہ ادا کروں گا تو اب آپ کی ضمانت مکمل ہو جائے گی۔ ایک پاگل آدمی کسی سے قرضہ مانگ رہا اور قرضہ دینے والا گھبرا رہا ہے کہ پاگل آدمی کو کیسے قرضہ دوں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں، اس صورت میں یہ ضمانت ہو جائے گی۔ تو یہ بحث چلتے ہیں دو آدمیوں آگے۔ تیسرا مسئلہ جو شاید ہمارا آج کا آخری مسئلہ ہو، اس میں آقائے خمینی اور آقائے خمینی میں اختلاف، اور وہ اختلاف یہ کہ آقائے خمینی کے نزدیک اگر ضمانت لینے والا اپنی ضمانت کو کسی شرط سے متعلق کر دے، شرط لگا دے، تو آقائے خمینی ایسی ضمانت کو صحیح نہیں سمجھتے۔ مثلا ضمانت لینے والا یہ کہے کہ میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر اس نے قرضہ نہ دیا تو میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، آقائے خمینی کے نزدیک کیونکہ اس نے شرط لگا دی کہ اگر اس نے قرضہ نہ دیا، اور شرط لگا دی اس لیے ان کے نزدیک کی ضمانت غلط اور جھوٹا ہے۔ اصل ضمانت یہ کہ آپ قرضہ دلوائیں اور کہیں کہ قرضہ دے دو، میں ضمانت دیتا ہوں کہ قرضہ ادا کر دوں۔ اب اگر کوئی شرط لگا دے کہ اگر اس نے قرضہ نہ دیا تب میں قرضہ ادا کروں گا، تو آقائے خمینی کے مقلدین کے نزدیک کی ضمانت نہیں ہو سکتی، بیکار ہے، اور ضمانت کے لینے والے نے جو کچھ کہا ہے وہ بیکار ہے، آپ اس کی گردن کو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ لیکن آقائے خمینی کے نزدیک اگر ایسی شرط لگا دی جائے تب بھی ضمانت اپنی جگہ نہیں ہے، اور شرط لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس کے باوجود شرط چاہے ضمانت لینے والے کو پکڑ سکتے ہیں اور اس سے اپنا قرضہ مانگ سکتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ ضمانت کے کچھ مسئلے رہ گئے ہیں، اور آخر میں قرضے کا آخری مسئلہ حوالے کا مسئلہ ہے، یہ بھی اہم مسئلہ ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ یہ سمجھیں کہ عام زندگی میں یہ کہاں کام آتا ہے، لیکن دوستوں کی گفتگو میں بیٹھ کر اگر ایک شخص قرضہ مان رہا ہے، دوسرا کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں، اب یہ سارے مسئلے اس کے اوپر آ جائیں گے، چاہے آپ اسے تسلیم کریں یا تسلیم نہ کریں۔ اور یہی مسئلے گھر کے قرضے میں چلتے ہیں کہ ایک گھر والے نے دوسرے گھر والے کو 40 روپے دے دی ہے، 40 سفر دے دی، یہی سارے کے سارے اس کے اوپر مسئلے کریں گے، جن کا جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر ان پر عمل نہ کیا گیا تو اب جو مال ادھر سے ادھر جائے گا وہ مال منصفے بن جائے گا، اور مال منصفے کے بارے میں تو آپ کو معلوم بھی ہوگا کہ وہ انسان کو دین اور ایمان سے ہٹا دیتا ہے۔ چنانچہ مسائل ہمارے چلیں گے، آئندہ گفتگو ہماری آخری گفتگو ہوگی، جس کے بعد رمضان المبارک کا وقفہ آ جائے گا، اور رمضان المبارک کے بعد دیکھا جائے گا جیسے حالات ہوں گے اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ آئندہ ہفتے ہماری آخری تقریر ہے اس سال کی، اور یہ قرضے کی گفتگو آئندہ ہفتے چل کر مکمل ہو جائے گی، اور اس کے بعد رمضان دیکھا جائے گا کون سا موضوع بنا۔ کے لیے مقصد آئے اگر کہ بہت سے ساتھیوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ کل رات کی سرداری یا کل رات کے دیر تک جاگنے کی وجہ سے اور جنتے میں شرکت کی وجہ سے حاضری کے خواہش اس لیے ہم اپنی گفتگو کچھ موضوع پر نہ کریں کہ جس پر گفتگو ایک تسلسل کے ساتھ جاری ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے اور صرف دو ہفتے آج کو بیا کر اس لیے اگر ہم اس موضوع کو آگے نہیں بڑھاتے ہیں تو پھر یہ موضوع انتہائی نامکمل موضوع رہے گا اور رمضان المبارک کے پانچ اس کے ہفتے کے وقفے کی وجہ سے بات بالکل ذہنوں سے محو ہو جائے گی. اگر ہم بات رمضان دوبارہ کیوں کرنا چاہیں تو اب تک تین ہفتوں میں بات جس مقام پر پہنچی اس بات کو دوبارہ دہرانا پڑے. اس اعتبار سے ہم ان کی خواہش کا احترام کرنے کے باوجود اپنے موضوع کو آگے بڑھانے پر مجبور ہیں. قرآن کریم کی جس آیت سے آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوا وہ آیت ہر صاحب ایمان کے پیش نظر رہنا چاہیے اور اس آیت کے اندر ہر مومن کو ایک انتہائی اہم حکم دیا جا رہا ہے. ہر مومن سے یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو جنت اور جہنم کا تذکرہ سنو تو سننے کے بعد یقیناً تم ڈرو، ڈرنے کے بعد تم یہ کوشش کرو گے کہ ہم برے راستے کو چھوڑ کر اچھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں. یقیناً تم اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرو، لیکن اگر خالی تم نے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے کچھ نہیں کی. آیت کا درد کا معلوم یہ ہے کہ تم انفسکم واہلیکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ کہ الذی وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، وہ آگ سے جس کی شدت یہ ہوگی کہ پتھروں تک کو پگھلا دے گی. اس آگ سے بچاؤ انفسکم اپنے آپ کو، لیکن خالی اپنے آپ کو نہیں، واہلیکم اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے رشتے داروں کو بھی، اپنے بیوی بچوں کو بھی. جب تم اپنے ساتھ اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ گے تب گویا تم اس قابل ہوگے کہ ہاں تم نے حکم خداوندی پر عمل کیا اور اس کے بعد خدا کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوں گی. تو خالی اپنے آپ کو بچانا بیکار ہے جب تک کہ انسان اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش نہ کرے. قرآن نے لفظ اہل استعمال کیا اور لفظ اہل یہ بتا رہا کہ مرد کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر میں کم از کم اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو ضرور اس راستے کے بارے میں بتا کہ جس کے اوپر چلتے ہوئے وہ جہنم کے اندر گر سکتے ہیں، اور اس راستے کے بارے میں بتا کہ جس پر چلتے ہوئے وہ جنت کی ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کر سکتے ہیں. اور اسی لیے اسلام نے بھی اور آج کی جتنی جدید تحریکیں ہیں سب نے انسانوں میں مردوں سے زیادہ، بالغ لوگوں سے زیادہ، بلکہ نوجوانوں سے زیادہ بچوں کی تربیت کے اوپر زور دیا ہے. اور جتنی جدید تحریکیں چل رہی ہیں سب متفق ہیں اس ایک نقطے کے اوپر کہ اگر ہم نے خالی اپنے ظاہری معاشرے کو جیت دیا اور آنے والی نسل کی تربیت نہ دی تو اس کے بعد ہماری تحریک 50 یا 60 یا 100 یا 200 سال چل کے ختم ہو جائے گی. جاندار تحریک اور جاندار مذہب وہی ہے کہ جس کے اندر نوجوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی طرف سے توجہ دی جا کہ جو ابھی 6 سال کے ہیں، 4 سال کے ہیں، 2 سال کے ہیں یا چند ماہ کے ہیں. لیکن اسلام اس معاملے میں تمام کے تمام دوسرے مذاہب اور تحریکوں سے الگ نظر آتا ہے، اس لیے کہ دوسرے تمام مذاہب یا تحریکیں اپنا آغاز کرتی ہیں جب بچہ دنیا کے اندر آ جاتا اور اسلام اپنا آغاز کرتا ہے کہ جو بچہ دنیا میں بھی نہیں آتا بلکہ والدین کے ذہن میں تصور کیا ہے کہ ہم اپنے خاندان کو اس طریقے سے ترتیب دیں گے، 2 بچے ہوں یا 3 بچے ہوں. اسی وقت سے اسلام یہ کہتا ہے کہ آنے والے بچے کا خیال رکھنا شروع کر دو، اور اسی وقت سے جس قسم کا آپ اپنے گھر کا ماحول بنائیں گے ویسا ہی اثر بچے کے اوپر پڑے گا. تمام کے تمام نفسیات لان متفق ہیں کہ ایک بات کے اوپر کہ ولادت سے پہلے جب تک کہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے جو کچھ ماں کے جذبات، جو کچھ ماں کے احساسات ہیں بالکل وہی بچے کے اندر آتے رہتے ہیں. بلکہ نفسیات دانوں کا اتفاق ہے اس بات پر کہ جتنی بھی نفسیاتی بیماریاں ہیں ان میں سے 66% بیماریاں وہ ہوتی ہیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر قبول کر لیتا ہے، اور 66% بیماریاں جو ہیں ماں کے پیٹ کے اندر بچے کے اندر نمودار ہو جاتی ہیں. صرف اور صرف اس اعتبار سے کہ اگر ماں کو غصہ زیادہ آیا بچے پر اس کا اثر پڑے گا، ماں کو کبھی انتہائی غم پہنچا بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، ماں کو کبھی انتہائی خوشی ہوئی بچے کے اوپر اس کا اثر پڑے گا. بطور مثال آج کل کی صرف جو بات ثابت ہو چکی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی عورت کو جس کے پیٹ میں بچہ ہو اگر خوف اور غصہ ہو اور اتنا خوف ہو کہ اس کا جسم گرمنے لگے تو پیدا ہونے والے بچے کے جسم پر سفید سفید داغ پیدا ہو سکتے ہیں، اور 90% امکان ہے کہ اگر کبھی ماں کسی خوف یا غصے کی وجہ سے کانپنے لگے تو یقیناً پیدا ہونے والا بچہ داغدار ہوگا. یہ آج کی جدید تحقیق ہے اور یہی اسلام آج سے 1400 سال پہلے کہہ چکا تھا. اور پیغمبر اسلام کی روایت یہ ہے کہ اب شقی من شقیا کی بدن عمری بس شریف من شہدا کی بدن عمری. یاد رکھو کہ مومن و مسلم اچھا اور برا انسان دنیا میں آ کر نہیں بنتا ہے. اور شقی برا شخص وہ ہے کہ من شقیا بدن عمری کہ جس کی برائی اس کی ماں کے پیٹ ہی سے شروع ہو چکی ہے. بس شہید من فائدہ کی بدن عمری اور نیک اور صالح شخص وہ ہے کہ جو ماں کے پیٹ ہی سے نیکی کے راستے پہ آنے لگا. تو اگر ماں صحیح ہے, ماں کا ماحول صحیح ہے, ماں کے چاروں طرف جو مناظر ہیں وہ صحیح ہیں, تو یقیناً اس صورت میں جو بچہ ہے اس کی نیکی کی بنیاد پڑ جائے گی. اور اگر ماں غلط ہے, ماں کے چاروں طرف کا ماحول غلط ہے, تو اس صورت میں یقیناً جو بچہ پیٹ کے اندر ہے وہیں سے برائی کی بنیاد پڑ جائے گی. یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے کہ یقیناً ماں کے پیٹ میں جو برائی کی بنیاد پڑتی ہے اس کو بدلنا ناممکن نہیں, بدلا جا سکتا ہے, لیکن کام آپ کا مشکل ہوتا چلا جائے گا. اگر وہیں سے آپ خیال رکھیں تو اس کے بعد سوال ہی نہیں ہوتا پیدا ہونے والے بچے کے بگڑنے کا. اور یہی چیز ہمیں امام کے خطبے میں بھی ملتی ہے کہ روز عاشور جو سید 14 نے آخری خطبہ دیا تھا اس کے اندر امام نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ ایک ماں کی تربیت یا ایک ماں کا جسم جو ہے وہ بچے کے اوپر کتنا زیادہ اثر ڈالتا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک زیارت بارکا کے اندر یہ فتویٰ پڑتا رہتا ہے کہ کن کا نورم پھر ارحام المطہرا. میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ماں کے پیٹ ہی کے اندر کے نورانی حالت کے اندر ہیں, تو در حقیقت انسان کو اگر نورانی بننا ہے تو اس کی ابتدا بھی ماں کے پیٹ ہی سے ہوتی ہے. اور اگر انسان کو جہنمی بننا ہے تو اس کی ابتدا بھی ماں ہی کے پیٹ سے ہوتی ہے. جب سید 14 نے آخری خطبہ دیا اور یہ کہا کہ یاد رکھو حرام زادہ ابن حرام زادہ یعنی عبید اللہ ابن زیاد میرے سامنے دو راستے رکھتا ہے, بین الزلت والزلہ, کہ یا تو میں جنگ کروں اور یا یزید کی بیعت کر کے ہمیشہ ہمیشہ کی ذلت مول لے لوں. حیفاثہ والزلت ملنا, کتنے افسوس کی بات ہے کہ میرے سامنے یہ تجویز رکھی جاتی ہے کہ میں یزید کی بیعت کر کے ذلت کو مول لے لوں, جبکہ نہ تو خدا نے مجھے اس کی اجازت دی, نہ رسول نے مجھے اس کی اجازت دی, اور نہ میں نے جس ماں کے رحم میں پرورش پائی وہاں مجھ تک یہ بات پہنچائی گئی کہ ذلت کو قبول کرنا چاہیے, اور نہ وہ گود وہ بات کی گود کے جس کے اندر میں نے پرورش پائی وہاں میرے سامنے کبھی ذلت کو قبول کرنے کا حکم دیا گیا. تو سیدی 14 یہ بتا رہے ہیں کہ ماں کا پیٹ اور باپ کی گود یہ دو چیزیں انسان کی تمام تر آئندہ زندگی کو بنانے کے اندر بنیادی کردار انجام دیتی ہے. اور یہاں سے ہمارا ایک موضوع نکلتا ہے تو وہ عورت کیسی ہونا چاہیے کہ جس کے پیٹ کے اندر آپ اپنا نطفہ رکھ رہے ہیں. ہم نے مختصراً کچھ بتایا تھا اور تفصیلاً رمضان کے بعد ہم بتائیں گے. بہرا اب جب ماں کے پیٹ ہی سے آپ نے آغاز کر دیا بچے کی صحیح تربیت کا, تو اب آپ نے در حقیقت اپنے بچے کو نیکی کے راستے پر چلانا شروع کیا. اب جب بچہ ماں کے پیٹ سے خارج ہو کر دنیا کے اندر آیا تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ بچے کو رزق حلال کے بھی تذکرہ ہم کر چکے ہیں. اور سب سے بڑی ذمہ داری یہاں پر یہ ہے کہ بچے کے جسم میں سب سے پہلے غذا یعنی دودھ جائے گا. اب یہ دودھ سے جو آپ بچے کو پلانا چاہتے ہیں اس کے اندر انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے. یہاں پر اگر آپ ذرا سے غفلت کر گئے تو جو کچھ آپ نے اب تک احتیاط کی وہ ساری کی ساری احتیاط بیکار چلی جائے گی. چاہیے کہ اگر آپ نے اب تک توجہ نہ دی تھی ماں کے پیٹ میں بچے کے بارے میں, تو اب بھی آپ کے پاس ایک بڑا بہتر موقع ہے کہ اگر آپ بچے کو صحیح دودھ پلا دیں تو یقیناً اب بھی آپ اپنی غلطی کا ادارہ کر کے بچے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیدھے راستے پر رکھ سکتے ہیں. پیغمبر اسلام کی روایت ہے, سبق ابو من اولادکم بالبطنی, ڈرتے رہو اپنی اولاد کے بارے میں ایک حق سے, اولاد کا ایک حق تمہارے اوپر ایسا ہے کہ ہمیشہ ڈرتے رہو. سوال کیا گیا کہ وہ کون سا ہے, تو پیغمبر کا جواب ہے زبر ان سے اسے کون سا دودھ پلاؤ گے. یاد رکھو کہ اپنی اولاد کو لاکھ کر دینا, کبھی بھی اپنی اولاد کو دودھ نہ پلاؤ نہ پلاؤ. من البغیۃ والمجنونۃ ان اللبن یعبی, یاد رکھو کہ کبھی کسی گناہگار کبھی کسی فاسق و فاجر عورت کا دودھ اپنی اولاد کو نہ پلاؤ, اور نہ ہی کبھی کسی ایسی عورت کا دودھ پلاؤ جو احمق بے وقوف یا مجنون ہو. اس لیے کہ دودھ یہودی اپنا اثر دکھا کے رہتا ہے، جیسا دودھ بچہ پیے گا ویسا ہی اثر بچے کے اوپر ہوگا۔ اگر آپ ایک ایسی عورت کا دودھ بچے کو پلا رہے ہیں تو اس کے ذہن میں ہر وقت گناہ ہی گناہ بھرا رہتا ہے۔ جو بچے کو دودھ پلاتی جاتی ہے لیکن سوچتی جاتی ہے کہ اس ہفتے جا کر کون سی فلم دیکھنا ہے، جو بچے کو دودھ پلاتی جاتی ہے اور جس کے ذہن میں فاطمہ یا حسین و حسن کا خیال نہیں ہوتا بلکہ محمد علی یا شبیر یا وحید مراد وغیرہ کا خیال ہوتا ہے، تو یقیناً اس دودھ کے اندر جو پلا رہی ہے یہی اثرات پیدا ہوں گے، اور وہ بچہ کے جو ایسا دودھ پا کر پروان چڑھ رہا ہے اس کا زندگی یہی سے بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ وہ عورت کہ جس کے ہونٹوں کے اوپر بجائے اس کے کہ کلمہ ہو، جس کے ہونٹوں پر بجائے اس کے قرآن آیات ہو، جس کے ہونٹوں پر بجائے اس کے جفا کے مسئلے ہوں، اس کے ہونٹوں پر اگر گونچے یا نغمات ہوں گے تو یقیناً بچے کے کان بھی اور غذا لیتے وقت بچے کا ذہن بھی اس کے اثر کو قبول کرے گا اور بچہ بگڑے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بگڑے گا۔ غالباً آپ کے ذہن میں وہ واقعہ تو ہوگا جو ہم نے اپنی 64ویں یا 65ویں تقریر میں بتایا تھا کہ ہمارے بہت سے کم ایسے مستحدین ہیں کہ جنہیں امام زمانہ نے آ کر مستحد کہا ہو۔ ہمارا اور آپ کا کسی کو مستحد کہنا یقیناً کوئی اہمیت نہیں رکھتا امام کے فرمان کے سامنے۔ ایک ہمیں شیخ مفید نظر آتے ہیں جنہیں امام زمانہ لکھتے ہیں کہ اقی مفید انت مستحد، اے میرے بھائی شیخ مفید میں گواہی دیتا ہوں کہ تم مستحد۔ اور ایک ہمیں شیخ مرتضی انصاری نظر آتے ہیں کہ جن کے پاس بذات خود امام زمانہ آئے اور آنے کے بعد بیٹھے، بیٹھنے کے بعد شیخ مرتضی کے سامنے ایک مسئلہ رکھا، شیخ مرتضی نے مسئلے کا جواب دیا اور مسئلے کا جب جواب دیا تو ایک مرتبہ امام زمانہ کھڑے ہوئے اور یہ خطرہ کہتے ہوئے اس مقام سے چلے گئے کہ انت مستحد الحق، اے شیخ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم در حقیقت ایک مستحد ہے۔ تو یہی شیخ مرتضی انصاری کے بارے میں واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ جب لوگوں نے جا کر شیخ مرتضی انصاری کی والدہ کو یہ بتایا کہ آپ کا بیٹا اس بلند مقام پر پہنچ چکا ہے کہ امام زمانہ تک آ کر اس کے اتحاد کی گواہی دیتے ہیں، تو شیخ مرتضی کی ماں نے کیا جواب دیا تھا؟ یہی جواب تو دیا تھا کہ اے لوگوں، جو کچھ تم نے بتایا میرے لیے اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، اگر میرا بیٹا پیغمبر تک بن جاتا تب بھی مجھے تعجب نہ ہوتا۔ اور لوگوں نے حیران ہو کے سوال کیا کہ اے مادر گرامی شیخ کی، اے مادر گرامی آخر آپ نے ایسا کون سا کام کیا جس کی وجہ سے آپ کو اتنا یقین ہے؟ تو یہی جواب دیا کہ جب کبھی میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تو بغیر وضو کے میں نے کبھی اسے دودھ نہیں پلایا تھا، میں نے ہر ممکن یہ کوشش کی کہ میں نجاست کی حالت میں دودھ پلاؤں، نہ بغیر وضو کے دودھ پلاؤں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ شیخ مرتضی جیسی شخصیت عالم وجود میں آئی۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ پہلے مرحلے سے احتیاط نہ کر سکے اور بیوی صحیح نہ ملی یا صحیح ملی لیکن آپ کے ناز و نمبروں نے اسے بگاڑ دیا، تو اب آپ کے پاس ایک دوسرا مرحلہ موجود ہے، دودھ پلانے کا مرحلہ۔ یہاں پہ آپ اپنے بچے کو سنبھال سکتے ہیں، یہاں پر آپ اپنے بچے کا خیال رکھ سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جو باپ کے لیے انتہائی اہم ہے، انتہائی احتیاط اور سوچ سمجھ کے ایسی عورت کا انتخاب کرے۔ لفظ انتخاب ہم نے اس لیے کہا کہ اگر آپ کے گھر میں فرض کی گئی بیوی ہے لیکن آپ خود یہ دیکھ رہے ہیں کہ باسقہ ہے، باجرہ ہے، گناہگار ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ کسی مومنہ کا انتخاب کر کے تھوڑی سی رقم خرچ کر کے بچے کو مومنہ کا دودھ پلائیں، بجائے اس کے کہ آپ کسی لڑکی کسی عورت کا دودھ پلانے پر اصرار کریں۔ اور آج کل کے معاشرے میں جو انتہائی بدقسمتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بچے کے دودھ کا رواج چل پڑا ہے۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ دنیا کے اندر نصیحت کے بے شمار واقعات ہیں، عبرت کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن ما اقل العبر، عبرت پکڑنے والے کتنے کم ہیں۔ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دوسروں نے غلطی کی، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دوسرے غلطی کر کے پچھتا رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ دوسرے آج اپنی غلطی کا ازالہ کر رہے ہیں، اور ہم بجائے اس کے کہ ان کی غلطی کو دیکھیں، بجائے اس کے کہ ان کی ندامت کا احساس کریں، ہم بھی اسی راستے پر چلنے لگتے ہیں جہاں سے آج دوسرے ہٹ رہے ہیں۔ یہ جدے کدو جب آپ یہ حقیقت ہے جو مذہب نے بھی ثابت کی اور نفسیات نے بھی ثابت کی کہ جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو عورت کے ذہن میں جتنے جذبات اور خیالات ہوتے ہیں وہ سب کے سب بچے کے ذہن کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ڈبے کا دودھ پینے والا بچہ ان تمام نیک جذبات و احساسات سے بالکل لا تعلق ہوتا ہے جو عورت کے ذہن میں رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کے مشاہدے میں آئے گا کہ ایسے لوگوں میں رحم و ہمدردی کا جذبہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ڈبے کا دودھ انہیں جسمانی طور پر طاقتور تو کر سکتا ہے لیکن رحم و ہمدردی کا جذبہ جو ایک انسانی دماغ کا جذبہ ہے وہ کبھی ڈبے کے دودھ کے اندر نہیں آ سکتا۔ ایسے لوگوں کے ذہن میں دوسروں کی تکلیف پر تڑپنے کا جذبہ نہ ہوگا، ایسے لوگوں کے ذہن میں مروت کا جذبہ نہ ہوگا ابھی ہمیں اندازہ نہیں، لیکن جب ہماری وہ نسل پروان چڑھ کر اور پورے ملک کا انتظام چلائے گی کہ جو ہندے کے دودھ پر پرورش کھا چکی ہے تو ہمارے سامنے یہ حقیقت آئے گی. اسی لیے آج کی مغرب کی دنیا ہندے کے دودھ سے دوبارہ ماں کے دودھ پر واپس آنا شروع ہو گئی، اور ہم باوجود یہ کہ ان کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کی غلطی کو ہم نے دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ وہ دوبارہ سیدھے راستے پر آ رہے ہیں. ہم نے ایک مرتبہ پھر بھی غلط راستے پہ اختیار کیا، 50 سال کے بعد ہم دوبارہ واپس اپنے راستے پر آئیں گے، لیکن اس وقت تک اتنی بڑی غلطیاں ہو چکی ہوں گی جیسے کسی سے سنبھالے نہ سمجھیں گی. تو یہ ایک بات کی ذمہ داری ہے. یہ بتاتا چلوں کہ شریعت میں یہ حرام نہیں ہے، آپ پلا سکتے ہیں، لیکن باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اپنے بیٹے کی کبھی تربیت کرنا چاہتا ہوں اور خدا اور رسول کے سامنے اس کو شروع ہونا چاہتا ہوں تو اس معاملے میں انتہائی احتیاط رکھے کہ دودھ ہمیشہ بچے کو عورت کا پلایا جائے اور ماں کو بتایا جائے کہ جس وقت دودھ پلاؤ اس وقت ذہن میں سے کسی قسم کا سینا دشمنی نفرت یا برے جذبات ذہن میں نہ رکھو، بلکہ کوشش یہ کرے عورت کے صرف اور صرف اس وقت اپنے بچے کو دودھ پلائے جب اس کا ذہن بالکل خوش و خرم ہو. خاص طور پر عبادت کے بعد اگر عورت کھڑی ہو کر اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس سے بہتر کوئی وقت شریعت کے اندر دودھ پلانے کا نہیں ہے کہ بچے کے ذہن میں وہ تمام تاثرات منتقل ہو جائیں گے جو خدا کی عبادت کے بعد عورت کے ذہن میں تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں. یہ دودھ پلانے کا مرحلہ ہے، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے جو شریعت میں انتہائی اہم مرحلہ ہے، اور وہ مرحلہ یہ ہے کہ ڈیڑھ یا دو سال کا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر جو کچھ دیکھتا ہے اسی کا اثر قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی بچے کی تربیت بھی کرنا چاہے تو 4, 5 یا 6 سال سے پہلے یہ سوچ پر توجہ نہیں دیتا ہے کہ ابھی تو بہت معصوم بچہ ہے، ابھی سے اسے عذاب اور گناہ خدا اور رسول کی باتوں میں الجھانا بہتر نہیں ہے. چنانچہ تھوڑا اسے جو کچھ کرتا ہے وہ کرتا رہے، بلکہ بہت سے والدین تو ایسے ہیں کہ اگر 1.5-2 سال کے بچے نے گالی پیٹ کر سنا دی تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ بولنا شروع کر چکا ہے، اور یہی باتیں یہی گالیاں یا بری باتیں اس وقت اس کے منہ سے بڑی ہری لگتی ہیں. لیکن پتا نہیں کہ اس وقت ہم نے خوش ہو کر کتنی بڑی برائی کی بنیاد رکھ دی ہے. بچہ فوراً آپ کی خوشی کو محسوس کر دے گا. یہ وہ باتیں ہیں کہ جو چھٹے امام نے ہمیں بتانی، اور بار بار کیونکہ حدیث کے آغاز میں امام کا نام لینا تکرار کا سبب بھی بنے گا اور زحمت کا بھی. اس لیے ہم یہ بتا دیں کہ یہ سارے جتنے بھی جملے ہیں ان میں سے 90% امام کی احادیث کو جمع کر کے تقریر تیار کی گئی. تو بہرحال امام کا یہ وچار کہ بچہ جب یہ دیکھے گا کہ اس کی اس بات پر والدین خوش ہوئے ہیں تو وہ سمجھے گا کہ یہ بات بڑی اچھی بات ہے، وہ اور کوشش کرے گا ایسی باتیں رکھنے کی، ایسی باتیں یاد کرنے کی، یہاں تک کہ پھر اس کا وہ مرحلہ آ جائے گا کہ جب خود آپ کو اس کے منہ سے یہ گالیاں گولی لگنے لگیں گی. لیکن اس وقت تک وہ ایسا بے قابو ہو چکا ہوگا کہ آپ خود بھی اگر چاہیں تو اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکیں گے. اس لیے حکومت تاثیر یہ ہے کہ بچے کے سامنے اپنے ماحول کو، اور خاص طور پر 1.5 یا 2 سال کے بچے کے سامنے اپنے ماحول کو بالکل صحیح رکھو. کوئی ایسی بات والدین نہ کریں کہ جس سے بچہ کوئی غلط تعصب یا کوئی غلط اثر قبول کر سکے. اسلام کے نقطۂ نظر سے باپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ بیٹے کے لیے ایک اچھا مکان دے دے، اچھی تعلیم کا انتظام کر دے، اچھی غذا مہیا کر دے یا اچھا لباس بیٹے کے لیے لے کر آئے، نہیں، بیٹے کی صحیح تربیت کرنا سب سے زیادہ اہم ذمہ داری ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے کہ جہاں پر اسلام خاندانی منصوبہ بندی سے جا کر ٹکراتا ہے. ہمارے یہاں خاندانی منصوبہ بندی کی حمایت میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ ہم اگر بچے کو اچھا کھلانا چاہیں، اچھا کھلانا چاہیں، اچھی تعلیم دینا چاہیں، اچھے ماحول میں رکھنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ بچے وقفے وقفے کے بعد ہوں، اور بچے جو ہے وہ ایک محدود تعداد میں ہوں کیونکہ مہنگائی بڑھ چکی ہے، تنخواہیں لوگوں کی کم ہیں، گزارا نہیں ہوتا. یہ نقطۂ نظر اسلام کا نہیں ہے. اسلام کا نقطۂ نظر اگر آپ سنیں گے تو اس کے بعد خود یہ کہیں گے کہ ہاں واقعی اسلام خاندانی منصوبہ بندی کے خلاف ہے. وہ اس اعتبار سے کہ کھانا اور پینا، لباس اور مکان یہ سب کی سب ضرورتیں ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز تربیت ہے. اور تربیت اس وقت تک آپ بچے کی نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے گھر میں کم از کم 5-6 بچے نہ ہوں. یاد رکھیے ایک بہت ہی بنیادی نقطہ ہے. یقیناً اگر آپ اچھی تعلیم دلانا چاہیں تو 2 بچے مناسب ہیں، اچھا کھلانا چاہیں تو 2 بچے مناسب ہیں، اچھا مکان دینا چاہیں تو 2 بچے مناسب ہیں. لیکن اگر آپ اچھی تربیت اپنے بچوں کو دینا چاہیں تو کم از کم 4 یا 5 بچے ہونا چاہیے، اور اگر اس سے زیادہ ہوں تو سونے میں سہاگا. اور وہ اس اعتبار سے کہ آپ حضرات اس حقیقت سے واقف ہوں گے کہ تربیت نیک راستے پر چلنا یہ صرف اس وقت ہے کہ جب ماحول بن چکا ہو. ہم نے سہاراگر میں بھی تقریریں کی اور شہر کراچی کے مختلف اثرات میں بھی، لیکن خود ہمارا یہ مشاہدہ ہے کہ سہاراگر کی تقریروں نے اثر کیا، دوسرے مقامات کی تقریریں ہوئی، لوگوں نے سنا، اپنے مقام سے اٹھے جذبہ لے کر اٹھے کہ کل سے ہم فلم نہیں دیکھیں گے، ٹی وی نہیں دیکھیں گے، گناہ نہیں کریں گے، لیکن دو گھنٹے تین گھنٹے کے بعد سارا جذبہ ختم اور دوبارہ اسی ماحول کے اندر جا کر مل گئے۔ سہاراگر میں تقریریں ہوں اور شروع سے جیل کا دو سال یہی رہا کہ لوگوں نے سنا، جذبہ لے کر نکلے، باہر نکل کر سب کا سب ختم ہو گیا، لیکن اب آہستہ آہستہ کر کے کچھ لوگوں میں جذبہ پیدا ہوا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وہی مومن سہاراگر میں بھی رہتا ہے اور وہی مومن ناظم آباد میں بھی رہتا ہوں، پھر کیا فرق ہے کہ ایک نے اثر قبول کیا اور ایک نے اثر قبول نہیں کیا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ جہاں پر اسے اپنے خلفا دوستوں کا ایسا مل گیا کہ اگر وہ فرض کی داڑھی رکھے گا، دس مذاق اڑائیں گے، لیکن چھ سات اسے اپنے جیسے داڑھی رکھنے والے بھی مل جائیں گے۔ اگر وہ شرح دماغ سے فلم چھوڑ کر کسی اور مہینے میں نکل آئے تو چاروں طرف سلطانی اور تاریخی ہوگی اور کوئی تعجب نہیں کہ آوارہ گردی کے الزام میں پولیس اسے گرفتار کر لے، لیکن اگر وہ سہاراگر میں نکلے گا تو تین سے چالیس پچاس نہیں، بیس پچیس نہیں، لیکن دو چار اور ایسے اللہ کے بندے مل جائیں گے جو اپنا گھر چھوڑ کر اسی لیے نکلے ہوں گے کہ اتنا وقت ہم باہر گزار دیں۔ اگر وہ کسی اور مہینے میں دوستوں کے ساتھ فلم پر جانے سے انکار کرے تو اس کا لوگ مذاق اڑائیں گے، چنانچہ نہ جانے کے باوجود مذاق سے بچنے کے لیے وہ چل دے گا، لیکن وہ جانتا کہ ٹھیک ہے اگر سہاراگر میں دس مذاق اڑانے والے ہوں گے تو پانچ اور ایسے ہوں گے جو آج کی فلم چھوڑ کر بیٹھے ہوں گے۔ تو یہ صرف کیا ہے؟ یہ صرف یہ کہ ماحول جب بن جاتا ہے تو اس کے اندر ہر ایک عمل کے لیے تیار ہوتا ہے۔ انسان گھبراتا ہے اپنا مذاق اڑوانے سے، اور اس سے بڑھ کر اور کوئی بات نہیں۔ دوسرے ماحول میں آپ جائیں گے، اکیلے آپ عمل کرنے والے ہوں گے، مذاق کے گھر سے آپ ان کا ساتھ دیں گے، اپنے ماحول میں رہیں گے تو اب آپ کو اپنا ایک حلقہ ایسا مل جائے گا کہ آپ ان کا مذاق اڑا سکتے ہیں کہ جو عمل نہیں کرتے، چنانچہ آپ آسانی سے عمل کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہی نقطہ ہے کہ اگر ایسا ماحول مل جائے تو ہر ایک عمل پہ تیار ہو جائے۔ اگر آپ کے گھر میں صرف ایک بیٹا ہے تو اب آپ اسے کس طریقے سے سیدھے راستے پر رکھیں گے؟ اس کے جتنے ساتھی محلے میں ہیں، اسکول کے اندر ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب سے دوسرے راستے پر چل رہے ہیں، آپ اسے لے کر آئیں گے، وہ آپ کی بات سنے گا، خدا کی بات مانے گا، لیکن اپنے چھوٹے چھوٹے ساتھیوں کے ڈر کی وجہ سے انہیں کے راستے کے اوپر چڑھے گا۔ دو بچے ہیں یا تین بچے آپ کے لیے چپل چلے گی، لیکن اگر پانچ یا چھ بچے آپ کے ہیں تو خود گھر کے اندر ایسا ماحول بن چکا ہوگا کہ جب پانچواں بچہ پیدا ہوگا تو وہ اپنے سے چار بڑے بھائیوں کو سیدھے راستے پر چلتا دیکھے گا۔ ماں اور باپ کو نہیں، وہ تو بہت بڑے ہیں، اپنے سے ایک ایک سال بڑے لوگوں کو سیدھے راستے پر چلتا دیکھے گا۔ خود اسے ماحول مل جائے گا کہ جہاں بیٹھ کر وہ آسانی سے کام کر سکے۔ اگر وہ باہر نکلے گا، دوسرے لڑکے اس کا مذاق اڑائیں گے تو اسے فکر نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا ساتھ دینے والے، اس کے ساتھ کھیلنے والے، اس کی باتوں پر عمل کرنے والے چار بھائی اس کے گھر کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اگر وہ اکیلا گھر میں یا صرف ایک بھائی گھر کے اندر تو اب یقیناً وہ معاشرے سے فرق نہیں سکتا، جا کر رہے گا انہیں دوستوں میں اور انہیں جیسی باتوں کو قبول کرے گا۔ اسی لیے اسلام کے اندر کثرت اولاد کا بھی زور دیا گیا، تاکہ اگر کبھی معاشرہ آپ کے خلاف ہو جائے، پورا معاشرہ ایک راستے پر چلے تو ٹھیک ہے، آپ کی اولادیں کم ہو وہ اولادیں صحیح رہیں گی، لیکن اگر پورا معاشرہ آپ کے خلاف جائے اور آپ اپنے گھر کے اندر ڈھیر سار بچوں میں دینی جذبہ پیدا کر دیں تو پھر یہ بچے نہیں بگڑ سکتے، ان کا ساتھ دینے کے لیے چھ بھائی ان کے ساتھ موجود ہوں گے، بلکہ تین یا چار بچوں کی صحیح تربیت کر دیں، آپ کا کام ختم۔ اب چوتھا بچہ جو آئے گا، آپ کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی اس کی تربیت کی، اس کے بڑے بھائی خود بخود اس کی تربیت کرتے چلے جائیں گے اور آپ کے لیے بھی آسانی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ تو یہ بنیادی نقطہ ہے کہ تربیت کچھ وقت تک اثر نہیں دکھائے گی جب تک کہ آپ ایک ماحول کریٹ نہ کریں۔ اگر آپ خاندانی منصوبہ بندی چاہتے ہیں تو یقیناً کیجیے، لیکن پھر ایسے ماحول میں جا کر رہیے کہ جہاں پر پورا ماحول بہتر ماحول، تاکہ آپ اپنی ذمہ داری کو ادا کر سکیں، ورنہ جتنی بات و نصیحت آپ گھر میں کریں گے وہ سب کی سب بیکار چلی جائے گی۔ یہ بنیادی نقطہ ہے جس کی طرف بار بار زور دیا گیا۔ تو والدین کی پہلی سب سے پہلی ذمہ داری اولاد کی صحیح تربیت کریں، اور صحیح تربیت میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اولاد کی بنیاد جھوٹ کے اوپر اور بے وفائی کے اوپر نہ رکھیں۔ عام طور پر ہمارے گھرانوں میں بچوں کو خاموش کرانے کے لیے، بچے کو بہلانے کے لیے اس سے جھوٹا وعدہ کرنا یا اس کو جھوٹی بات بتانا ایک عام چیز سمجھا جاتا ہے۔ عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ یہ واقعہ نقل فرماتے ہیں، ایک انصاری شخص اور مدینہ میں قیام ہے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام میرے والد کی ملاقات کے لیے آئے، میرے والد موجود نہ تھے، چنانچہ پیغمبر اسلام انتظار میں بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری ہوگی کہ میرے والدہ نے مجھے بلایا، اور بلانے کے بعد کسی کام سے بھیجنا چاہا، میرا دل نہ چاہ رہا تھا باہر جانے کا، اس لیے میں نے انکار کر دیا۔ یہ سنتے ہی پیغمبر اسلام یہ سنتے ہی میرا انکار سنتے ہی میری ماں نے مجھ سے کہا کہ اے عبداللہ کی جا کے یہ کام کر دے تو میں تجھے مٹھائی دوں. یہ سنتے ہی خوشی خوشی اور مٹھائی کی لالچ میں کام کے ارادے سے گھر سے باہر ہوں. جیسے ہی میں باہر نکل رہا تھا میرے کان میں پیغمبر اسلام کا فرمان آیا کہ پیغمبر اسلام ایک مرتبہ میری ماں کی طرف مڑے اور کہا کہ اے ام عبداللہ کیا تیرے ذہن میں یہ خیال ہے کہ جب تیرا بیٹا آئے گا تو تم اسے مٹھائی دے دی. عبداللہ ابن عامر یہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ میری ماں نے پیغمبر کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ میں نے تو خالی بچے سے کام کرانے کے لیے اور بہلانے کے لیے اس کے لیے وعدہ کیا. یہ سن کے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام عبداللہ یاد رکھ کہ پھر خدا نے تیرا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھ لیا اور روز قیامت اگر تیرا بیٹا جھوٹوں کی فہرست میں لکھا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ تجھے بھی پکڑا جائے.